बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے. سمعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی, جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری آرکائیو میں دیکھ سکتے ہیں. ہماری آرکائیو کا دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد سحر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا. صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آپ آج کے دن کی مخصوص دعا سماعت فرما سکیں گے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ نے موسم سرما کی آمد کے پیش نظر افغان مہاجرین کی صورتحال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے ہیں. اقوام متحدہ نے افغانستان کے بینکوں سے متعلق ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات کرنے پر زور دیا ہے. پاکستان ایران سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں ایک اہل کار جہاں بھاگ ہو گیا, اور ہندوستان کی ریاست پنجاب میں ایک آرمی کیمپ پر گرینیڈ حملے کے بعد پوری ریاست میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور فلسطین کی اسلامی جہاد موومنٹ کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ فادی ابو شخیتم کی شہادت کی کاروائی کو مزاحمت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کی وزارت خارجہ نے موسم سرما کی آمد کے پیش نظر افغان مہاجرین کی صورتحال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ تمام ایرانی ادارے اور تنظیمیں مشکل ترین گھڑیوں میں افغان عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گی. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے سردی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے لازمی امدادی اشیاء کی متعدد کھیپیں افغانستان ارسال کی ہیں جو مختلف شہروں میں تقسیم کی جا رہی ہیں. سعید خطیب زادے نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران پچھلے 4 عشرے سے 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتا ہے, لیکن عالمی ادارے اور تنظیمیں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے انجام پانے والے دورہ تہران کے بارے میں کہا کہ آئی اے اے کو ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے دور رہنا چاہیے. ادھر ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے ہیں. تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی پیر کی شام تہران پہنچے, جہاں انہوں نے ایٹمی توانائی کی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقاتیں کیں. ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ان کا استقبال کیا. ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے درمیان تعاون کے لیے ایک واضح فریم ورک کے قیام پر بات چیت کو ایرانی حکام کے ساتھ روسی کی بات چیت کا محور قرار دیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اور ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ آج ملاقات کریں گے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے پیر کو تہران کے اپنے دورے کے بارے میں ٹویٹ میں کہا تھا، ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت کے بعد آئی اے ای ایران میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے بینکوں سے متعلق ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شہریوں کی جانب سے قرضوں کی ادائیگی نہ کرنا، رقم جمع نہ ہونا اور نقد کی لیکویڈیٹی کی وجہ سے مالیاتی نظام چند مہینوں کے اندر تباہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی نے 3 صفحوں پر مشتمل اپنی رپورٹ میں کہا کہ بینکاری نظام کے بحران سے معیشت پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یو این ڈی پی نے رپورٹ میں کہا کہ افغانستان کا مالیاتی اور بینک کی ادائیگی کا نظام بے ترتیبی کا شکار ہے، بینکوں کو درپیش مسائل جلد از جلد حل کیے جائیں تاکہ افغانستان کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جائے اور بینکاری کے نظام کو تباہ ہونے سے روکا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں، اس لیے تمام تر ممکنہ راستوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایران سرحد کے قریب واقع پنجگور کے علاقے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے ایک گروہ نے بزدلانہ حملے میں پاکستان ایران سرحد کے ساتھ واقع پنجگور کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک اہلکار سپاہی جلیل خان سکنا ڈی آئی خان نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ایسے دشمن عناصر کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پیکج کی بحالی کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان 6 ارب ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت ای ایف ایف کے 6ٹے جائزے کے لیے درکار پالیسیوں اور اصلاحات پر عملے کی سطح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس بات کا اعلان آئی ایم ایف کی جانب سے ایک بیان میں کیا گیا۔ آئی ایم ایف پروگرام اپریل سے موقوف تھا۔ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پیش کی اقدامات کی تکمیل بالخصوص مالی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے بعد مذکورہ معاہدے کی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں ایک آرمی کیمپ پر گرینیڈ حملے کے بعد پوری ریاست میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی نیوز ایجنسی ای بی پی کے مطابق ریاست پنجاب کے پٹھان کوٹ میں فوجی کیمپ پر کچھ موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گرینیڈ حملے کے بعد پوری ریاست میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈرون کے ذریعے بھی علاقے پر نظر رکھی جا رہی ہے اور پولیس مسلسل علاقے کے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالنے میں مصروف ہے۔ ریاست پنجاب کے پولیس سربراہ نے اس حملے کے سلسلے میں کہا کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پٹھانکوٹ فوجی لحاظ سے ایک نہایت اہم مقام ہے، جہاں پر بری فوج اور فضائیہ کے اسلحوں کے گودام ہیں۔ سن 2016 میں بھی پٹھانکوٹ میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں 5 حملہ آور اور 8 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی عرب نے یمن کے صوبہ مارب کے بنیادی تنصیبات اور رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں خاص طور پر صوبہ مارب کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جنہیں سعودی عرب کے کرائے کے جنگجوؤں کے قبضے سے آزاد کرایا گیا تھا۔ یمنی ذرائع کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ مارب کے بنیادی تنصیبات پر غیر انسانی حملے کر کے اس علاقے کے عوام کو سزا دینے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کے حملوں میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے المصیرہ ٹی وی چینل کے صحافی عبداللہ ثقاف نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جن آبی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ان سے صوبے کے الواسد، المصیر، سوم، متنا اور الجدیدہ جیسے علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ سعودی عرب نے اس علاقے میں ایک مسجد پر بھی بم گرایا جس سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی جنگی طیاروں نے الجوبہ کے علاقے میں رہائشی عمارتوں پر بھی بم گرائے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی جہاد موومنٹ حماس کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ فادی ابو شخیدم کی شہادت کی کارروائی کو مزاحمت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ قرار دیا ہے۔ المنار نیوز نیٹ ورک کے مطابق زیاد النخیلہ نے پیر کے روز شہید فادی کے اہل خانہ کو فون کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ قابض اپاج اور صہیونی آبادکاروں کی جہریت کے خلاف قدس کا دفاع کرنے کے لیے شہید فادی ابو شخیدم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے مسجد الاقصی کے دروازوں کے سامنے صہیونی حکومت کے حصار کو توڑا۔ النخیلہ نے مزید کہا کہ مزاحمت تمام طریقوں اور ذرائع کے ساتھ جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، مسلح جد و جہد غاصبانہ قبضے کا مقابلہ کرنے اور مقدسات کو آزاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یاد رہے اتوار کے روز ہونے والے شہادت پسندانہ کارروائی میں فلسطینی اسلامی مزاحمت حماس کے رکن شیخ فادی نے ایک شہادت پسندانہ کارروائی میں ایک صہیونی کو ہلاک اور چار کو زخمی کیا ہے۔ عراقی ذرائع نے صوبہ دیالہ میں داعش کے 7 ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور صوبہ المبار میں داعش کے ایک رہنما کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ نیوز ایجنسی اسنا کے مطابق عراقی فوج کے ملٹری انفارمیشن سینٹر نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ عراقی فضائیہ نے دیالہ صوبے کے ہمرین پہاڑوں میں داعش کے ٹھکانوں اور ان کے بعض جنگجوؤں پر شدید حملے کیے۔ عراقی فوج کے ایک بیان کے مطابق حملوں میں داعش کے 7 ٹھکانے اور دہشت گردوں کا فوجی ساز و سامان تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے سحر ٹی وی کا تیار کردہ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم عراق کے سیاسی اور سیکیورٹی حالات کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں عراق کے سیاسی اور سیکیورٹی حالات کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
عراق میں حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے جاری تنازع نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ووٹوں کی دوبارہ ہاتھ سے گنتی کے بعد بعض حلقوں میں ابتدائی نتائج یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ عراق کے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاتھ سے کی جانے والی ووٹوں کی دوبارہ گنتی نے الیکٹرانک گنتی کے ذریعے بیان کردہ نتائج کو متاثر کیا ہے، اور ہم حتمی نتائج کا جلد اعلان کریں گے۔ الیکشن کی جانب سے محدود پیمانے پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران نتائج میں بڑی تبدیلی کے اعتراف کے بعد عراق کے سیاسی حلقوں نے پورے انتخابی عمل پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ بغداد الیوم کے مطابق سابق رکن پارلیمنٹ اور حالیہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے سیاستدان باسم خشان نے کہا ہے کہ جب محدود پیمانے پر گنتی کے نتیجے میں نتائج اتنے بدل جائیں کہ ہارنے والے جیت جائیں اور جیتنے والے ہارنے لگیں، تو پھر تمام حلقوں میں دوبارہ گنتی کیا رنگ لائے گی؟ سرکردہ اہل سنت سیاستدان ایاد السعدی نے انتخابی نتائج کے بارے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹوں کی محدود پیمانے پر ہی صحیح، مگر ہاتھ سے گنتی اور اس کے نتائج سے واضح ہو گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے تدوین کردہ نتائج میں دھاندلی کی گئی ہے۔ حالیہ انتخابات کے نتائج کے خلاف اعتراض کا دائرہ صرف عراق کی شیعہ یا عرب جماعتوں تک محدود نہیں، بلکہ کردستان پیٹریاٹک پارٹی نے بھی صوبہ اربیل کے تمام حلقوں میں دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کی عدالت نے ان حلقوں میں دھاندلی کے متعدد معاملات کو تسلیم بھی کیا ہے۔ بہرحال ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے کم 2 انتخابی حلقوں کے نتائج میں یکسر تبدیلی سے شیعہ جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ تمام حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہاتھ سے کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ البتہ بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے پورے انتخابی عمل کو منسوخ اور دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق الفتح الائنس نے وفاقی عدالت کو ایک درخواست ارسال کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دستیاب شواہد اور دستاویزات کی روشنی میں ملک میں 10 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کو منسوخ کیا جائے۔ عراق کے عام انتخابات 10 اکتوبر کو ہوئے تھے اور اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار رائے شماری کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے لیے بنیادی ڈھانچہ عراق میں موجود نہیں تھا اور اس کے سرور بھی متحدہ عرب امارات میں نصب تھے۔ یہیں سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے انتخابی نتائج کی تدوین میں مداخلت کی ہے۔
ناظرین، اس وقت عراق انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف انتخابات کے نتائج کا مسئلہ ہے، سلسلے میں بے یقینی کی کیفیت بدستور باقی ہے، جس کے باعث سیاسی اور عوامی حلقوں میں بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ جہاں بعض حلقے اعلان شدہ نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہیں صدر دھڑے نے جس کو برتری حاصل ہے نتائج میں تبدیلی کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ دوسری طرف عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، امریکہ کی ریشہ دوانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس تعلق سے امریکہ کی جانب سے مشکوک بیانات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ عراق کے عوامی اور مزاحمتی حلقے بار بار انتباہ دے رہے ہیں کہ وقت کے اندر امریکی افواج کو ملک سے نکل جانا چاہیے اور امریکی انخلاء نہ ہونے کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ اسی کے ساتھ اس بات کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ امریکہ عراق میں اپنے فوجیوں کو ہر حال میں باقی رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بغداد حکومت پر ڈالنے کی فکر میں ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس نے عراقی حکومت کی درخواست پر اس کی مرضی سے اپنے فوجیوں کو عراق کے اندر باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ امریکی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داعش کے عناصر عراق میں باقی ہیں اور ان کی دہشت گردانہ کاروائیاں بھی تیز ہو چکی ہیں، اس لیے عراق میں امریکی افواج کا باقی رہنا ضروری ہے۔ بنابراہ ان دنوں عراق میں داعش کی باقیات کی سرگرمیوں میں تیزی بھی مشکوک ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ان سرگرمیوں کے پیچھے امریکی ہاتھ ہو۔ ان حالات میں عراق کے عوامی اور سیاسی حلقوں کو بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں اور ہوشیاری کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ انتخابات کے نتائج کے تعلق سے اپنے اختلافات اس حد تک نہ جانے دیں کہ امریکیوں کو اپنے فوجیوں کو عراق میں باقی رکھنے کا ایک اور بہانہ مل جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم انتخابات کے نتائج کے تعلق سے سامنے آنے والی صورتحال، سیاسی دھڑوں کے اختلافات، ملک کے حالات پر ان کے اثرات کے ساتھ ہی داعشی باقیات کی سرگرمیاں بڑھنے کے عوامل اور امریکی فوجیوں کے انخلاء کے عوامی مطالبات کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب، اور آج کے پروگرام میں کراچی سے اسکائپ کے ذریعے شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم انتخابات کے نتائج کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اس تعلق سے نئی پیش رفت کیا ہے؟
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات جو عراق میں ہوئے ہیں اس میں توقع کچھ اور تھی، لیکن جو نتائج سامنے آئے وہ کچھ اور ہی تھے۔ نتائج عراقی عوام جو ہیں وہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں استقامت کو پسند کرتے ہیں، استقامتی گروہوں کو پسند کرتے ہیں، اپنے ملک میں ترقی ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اور غیر ملکی مداخلت وہاں سے وہ ختم چاہتے ہیں کہ وہاں سے ختم ہو جائے، اور امریکی فوجی جو ہیں خاص طور پر جو جن کو کہ اب دہشت گرد بھی کہا جانے لگا ہے، دہشت گرد امریکی فوجی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان سے عراقی عوام کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عراق میں جو انتخابات ہوئے تھے ان کا نتیجہ کچھ اور سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو استقامتی جو جماعتیں تھیں بجائے اس کے کہ ان کو زیادہ ووٹ ملتے اور وہ جو مقبول شخصیات تھیں وہ لیڈ کرتی، لیکن اس کے برعکس دیکھا یہ گیا کہ وہ جماعتیں جن کو استقامت کی حمایت حاصل نہیں تھی یا جو امریکہ کی طرف رجحان رکھتی تھی یا جو امریکہ کے مخالف نہیں تھی کم از کم، ان کے ووٹوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اور ان کو سامنے لایا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو گئے اور عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دوبارہ گنتی کی جائے اور گنتی بھی کی جائے تو ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ جو تھی اس میں دھاندلی کی گئی۔ اس کے بعد جو تازہ ترین صورتحال کچھ دنوں پہلے عراق کے جو صدر ہیں، جو وزیراعظم ہیں اور جو عراقی جو شیعہ ہیں انہوں نے تازہ ترین حالات پر، خاص طور پر بدامنی جو وہاں پر ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، اور ان کے وہاں مذاکرات ہوئے کہ کسی نتیجے تک پہنچا جا سکے، اور بعض امور پر ان کا اتفاق بھی ہوا. البتہ جن امور پر اتفاق ہوا ان کا انتخابات سے تو کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق تھا اس بات پر کہ مصطفیٰ القاظمی پر جو ڈرون حملہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں تھا، یا جو مظاہرین پر جو تشدد کیا گیا ان کے بارے میں، اور پھر آئندہ جو ہے وہ ملک میں بدامنی جو ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں تھا. لیکن اب بھی جو ہے خود انتخابات کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ واضح نہیں ہے. ایک طرف تو صدر گروہ کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے یہ شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ دوسری طرف سے بھی اسی شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ جو ہے اس میں جو دوبارہ گنتی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں ابھی تک جو ہے اس صورت حال کوئی بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جو کہ تو صورت حال جو ہے وہ برقرار نظر آ رہی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی راشد دا صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار کراچی سے ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب اس وقت عراق میں انتخابی نتائج کے تعلق سے پائے جانے والے تنازع اور اختلافات کے حل کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟
دیکھیں جو اس کے پیچھے بھی جو ہیں جو جی سمجھدار اور متدبر طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے عراق کی صورتحال کو، اور خصوصاً وہ گروہ جو مزاحمتی تحریکوں کی عراق میں کاوشوں کو مؤثر جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ امریکہ کی سازشوں سے یا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور اسرائیل کی سازشوں سے اگر عراق کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو وہ مقاومتی محاذ کے ساتھ دل بستگی اور پیوستگی کے ساتھ ہی رکھا جا سکتا ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں اس وقت جو انٹرین گورنمنٹ ہے جس کے لیڈر مصطفیٰ القاظمی صاحب ہیں ان کی جو پوزیشن ہے، ان کا جو موقف ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اور بہت ہی ڈیسائسو نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. اب یہ ایک حقیقت ہے، پہلے بھی اس پر گفتگو بہت ہو چکی ہے کہ الیکٹرونک جو ووٹنگ سسٹم ہے اس کے ذریعہ دھاندلی کو آسان بنایا گیا، کیا کہتے ہیں سرور کو رکھا گیا. آخر یہ اس معاملے میں یعنی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کی دھاندلی یا اس طرح کی جو کہ ماورائے ملک کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اس کو بالکل کامیاب نہیں ہونے دیا جائے. یہ کسی بھی مستحکم گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن چونکہ اچھا انٹریم گورنمنٹ یہ کہہ کر کے یعنی کہ سمجھتی ہے کہ ہم تو انٹریم گورنمنٹ ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ مصطفیٰ القاظمی صاحب کی بھی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ مقتدا صدر وغیرہ کے ذریعہ بھی وہ پرائم منسٹر کا جو رول ادا کر رہے ہیں اس میں شاید ان کو اس توقع ہو کہ مقتدا صدر وغیرہ ان کو کوئی یعنی کہ باقی رکھنے میں شاید وہ کوئی رول ادا کرے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہرحال امریکہ کوئی بھی بہانہ کرے عراق سے اس کو جانا ہے. جہاں تک کہ انتخابی نتائج کے تعلق سے عراقی سیاسی دھڑوں میں اختلافات کا مسئلہ ہے تو ان دھڑوں کے رہنما بہرحال اتنے سیاسی لحاظ سے اتنی بلوغت تو ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفاد کو سمجھیں اور اپنے تنازعات اور اختلافات وہ حل ہی کر لیں گے. امریکہ کو بہرحال یہاں سے جانا ہے اور امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا وہ اپنے فوجیوں کی موجودگی کو طول دے گا اتنی ہی اس کی ذلت و رسوائی میں اضافہ ہوگا. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین کر لیتے گھر سے جو لے کے شفاعت کا جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے گزریں گے ادھر سے مائل.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, انسان کا قلب وحشی ہوتا ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی طرف جھک جاتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, آگاہ اور ماہر والدین وہ ہیں جو نہایت سلیقے سے اپنی محبت اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں, انہیں اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں. جب بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی بھلائی چاہتے ہیں, ان کے مستقبل کو سنوارنا اور ان کی ترقی و کامیابی کے لیے کوشاں ہیں تو وہ بھی اپنے والدین سے محبت کریں گے، ان کی تربیتی باتوں کو غور سے سنیں گے اور پھر ان پر عمل کریں گے۔ محبت کی روش اس وقت مفید و مؤثر واقع ہو سکتی ہے جب انسان حد اعتدال سے خارج نہ ہو اور افراط و تفریط تک نہ پہنچے، جبکہ عدم توجہ اور محبت کی کمی بچوں کو غلط راہ کی طرف موڑ سکتی ہے۔ ایسی محبت جو بچوں کے رشد و ارتقاء کا سبب بن سکے وہ محبت ہے جس میں اعتدال اور واقعیت ہو اور جو بناوٹ اور تصنع سے آری اور ان کی عمر اور حالات سے مناسبت رکھتی ہو۔ جس طرح گزشتہ زمانوں میں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے بہت سے غلط اصول و ضوابط، جیسے ان سے تحقیر آمیز سلوک کرنا، انہیں سخت کاموں کے لیے مجبور کرنا، برا بھلا کہنا، گالی دینا، ان کی شخصیت کو درک نہ کرنا پر عمل کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تند خوئی و اضطراب، بدبینی، کینہ توزی اور برائیوں کے ارتکاب کی شکل میں سامنے آتا تھا، لیکن عصر حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی ترقی اور علم النفس وغیرہ کی تحقیقات کے منظر عام پر آنے سے، جس کے تحت بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کی روش میں یہ صحیح کی جاتی ہے کہ ان سے محبت آمیز سلوک ہو تاکہ ان کے ذہنوں میں گزشتہ زمانے کی برائیوں کا تصور نہ آ سکے، مگر والدین کے افراط اور بیجا لاڈو پیار سے اس طرح کی دوسری نازیبا باتیں بچوں میں جنم لینے لگتی ہیں جو ان کی غلط تربیتی روش کا نتیجہ ہیں اور جس کے نتیجے میں بیجا توقع، خود پرست، کمزور اور جلد ناراض ہو جانے والے بچے وجود میں آتے ہیں، جو زندگی میں پیش آنے والی ذرا سی سختی و مشکلات اور تنگی میں مایوسی، کینہ توزی، ذہنی و روانی امراض اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیمی اور تربیتی اور معاشرتی زندگی میں شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں مگر کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کی برائیوں پر بھی نظر رکھیں اور نہایت ہوشیاری سے ان کی اصلاح کریں۔ بے شک جنسی خواہشات اور شہوات فطری ہیں، محبت و عشق فطری ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل اور ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔ بچوں کی جائز و ناجائز باتوں پر بغیر قید و شرط کے ہاں کہنا صحیح نہیں ہے۔ محبت کرنے کے بجائے ڈانٹنے پھٹکارنے سے نہ صرف یہ کہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا بلکہ ان کی شخصیت پر ایسا منفی اثر پڑے گا جس کا ازالہ ناممکن ہوگا۔ بچوں سے مہر و محبت میں عدالت و مساوات کا خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے محبت میں کسی طرح کی تبعیض اور فرق کے قائل نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی سبب بنے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے قائل نہ ہوں گے اور گھر کے بہترین و خوشگوار ماحول سے دور ہو جائیں گے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بچوں میں عدالت اور مساوات کی رعایت ہمیشہ رہی ہے، خاص طور پر وہ بچوں سے محبت میں فرق کے قائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب سے محو گفتگو تھے کہ ایک بچہ بزم میں وارد ہوا اور اپنے باپ کی طرف بڑھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے داہنے زانو پر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی وارد ہوئی اور باپ کے قریب گئی۔ باپ نے اس کے سر پر بھی دست شفقت پھیرا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے دوسرے سلوک کو ملاحظہ کیا تو ارشاد فرمایا، تم نے اسے اپنے دوسرے زانو پر کیوں نہیں بٹھایا؟ تو اس شخص نے بچی کو اپنے دوسرے زانو پر بٹھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدالت سے پیش آؤ، جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات و برابری کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لہذا بچوں کے درمیان عدالت و مساوات کے ساتھ پیش آنا تربیت کے مہم نکات میں سے ایک ہے، جس کی رعایت نہ کرنے سے برے آثار و نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بچوں سے محبت کے بہت سے آثار و فوائد ہیں جیسے محبت، شادابی و نشاط کا سبب ہے۔ لہذا جو والدین اپنے بچوں سے زیادہ محبت کریں گے وہ انہیں زیادہ خوش اور مطمئن رہنے میں مدد کریں گے۔ بچے اس روش سے یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں سے کیسی محبت کی جائے۔ جو بچے محبت سے محروم رہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ جسمی اور روحی اور روانی اعتبار سے مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں سے محبت آمیز سلوک میں بھی الجھنوں سے دوچار ہو جاتے ہیں اور بہتر اور مناسب سلوک سے معذور ہو جاتے ہیں۔ محبت سے بچوں میں اعتماد نفس پیدا ہوتا ہے۔ جن بچوں میں کانفیڈنس اور اعتماد نفس پایا جاتا ہے اور وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دوسروں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنی بلند ہمت اور مضبوط ارادے کے ساتھ وارد عمل ہو جاتے ہیں اور جب تک ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچ جاتے اپنی سعی و کوشش جاری رکھتے ہیں۔ محبت سے اولاد کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اولاد والدین پر اعتماد اور اطمینان کر کے ان کے مطیع و فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اس روش سے بچوں کی تربیت کا زمینہ فراہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان خاص طور پر بچے اور نوجوانوں سے محبت میں کشش محسوس کرتے ہیں اور خود سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شہنشاہ حسین صاحب مدن پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور ولادت حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پروگرام بہت پسند آئے۔ مناسبتی پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں اور ان میں موجود ترانے، قصائد وغیرہ بہت نکھار پیدا کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے پروگرام میں صبح امید اور ذبح عظیم پسند آئے، جو اچھی پیشکش ہے، اور آپ لوگ بہت ہی محنت سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ بزم دوستہ میں بڑے اچھے انداز سے جواب دیا جاتا ہے اور پروگرام خلقت کی رانائیاں سے معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا ہے، اور صبح امید پروگرام سے دینی و مذہبی معلومات میں بھی بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے اور معلومات میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، خدا حافظ۔ اور سامعین محترم، شہنشاہ حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا اور اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں ہدایت ہوئی، خداوند عالم نے تمہاری عمر اتنی مقرر کی ہے اور اس عمر کا آدھا حصہ مالی اعتبار سے کشادگی اور وسعت کی صورت میں رکھا ہے، جبکہ نصف حصہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ وسعت اور مالی فراوانی کی صورت میں گزارو اور بقیہ نصف حصہ تنگ دستی کی صورت میں بسر کرو، یا اس کے برعکس پہلے تنگ دستی اور بعد میں مالی فراوانی والی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرو۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے جواب دیا، میری نیک بیوی میرے ساتھ معاشی معاملات میں شریک رہتی ہے، لہذا میں اس سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ اپنی زندگی کے ابتدائی نصف حصے کو مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں اختیار کیجیے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ خداوند عالم ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ دوسری رات جب اس شخص سے خواب میں پوچھا گیا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا، میں اپنی عمر کے ابتدائی نصف حصے کو وسعت اور فراوانی کی صورت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہر طرف سے اس پر نعمت کے دروازے کھل گئے اور دنیاوی مال و دولت میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اے شخص، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے فلاں بھائی کو یہ چیز بخش دو، اور اس شخص نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی سستی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا نصف حصہ گزر گیا اور اس کے بعد وہی شخص اس کے خواب میں آیا اور یہ بشارت دی، اے شخص، چونکہ تو نے راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور واقعاً شکر خدا کیا ہے، لہذا تمہارے اس شکر کی وجہ سے اب تمہاری زندگی کا بقیہ آدھا حصہ بھی پہلے کی طرح مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت ہی میں ہوگا اور اس گھر میں خیر و برکت رہے گی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 آذر 17 ربیع الثانی اور 23 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 17 ربیع الثانی سن 657 ہجری قمری کو مسلمان ماہر لسانیات، فقیہ اور ادیب ابن رضوان نے وفات پائی۔ وہ انلس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جوانی کے زمانے میں ریاضی، ہیئت اور ہندسہ جیسے علوم حاصل کیے۔ ان کو علم نحو اور لسانیات میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ ابن رضوان کی تحریر کردہ کتابوں میں مختصر احیاء علوم الدین خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سترہ ربیع الثانی سن 947 ہجری قمری کو ہندوستان کے معروف مورخ عبد القادر بدایونی پیدا ہوئے۔ وہ قادری کے نام سے معروف تھے۔ عبد القادر بدایونی مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے وابستہ تھے اور قاضی کے عہدے پر فائز تھے، لیکن دربار کے نامساعد حالات برداشت نہ کر سکے اور اپنے اس عہدے کو چھوڑ دیا۔ عبد القادر بدایونی نے سن 987 ہجری قمری میں دوبارہ دربار سے وابستگی اختیار کر لی اور درباری کاتب کی حیثیت سے سنسکرت کی کتابوں کو جمع کرنے اور ان کے ترجمے پر مامور کیے گئے۔ تیئیس نومبر سن 1873 عیسوی کو ہنوئی پر فرانسیسی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہندو چین کے علاقے میں فرانس کی استعماری جنگوں کے دوران رونما ہوا۔ فرانس نے 19ویں صدی کے وسط سے اس علاقے کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضے کی کوشش کی۔ فرانسیسی فوج نے 1885 تک ٹونکین اور ویتنام پر، جو ان دنوں اینم کے نام سے معروف تھا، قبضہ کر لیا۔ بالآخر 1954 میں فرانسیسی فوجی ویتنامی فوجیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ویتنام سے واپس چلے گئے۔ 2 اعضا سن 1294 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران ایران کے مقدس شہر قم میں اراکین پارلیمنٹ، بڑے بڑے علماء دین اور تہران کے تاجرین پر مشتمل قومی دفاعی کمیٹی قائم کی گئی۔ روسی فوج کی جارحیت اور تہران کے آس پاس تک پیش قدمی، نیز مجلس سے شورائے ملی ختم ہونے کے بعد یہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اسی درمیان علماء دین نے روس کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ قومی دفاعی کمیٹی کے افراد اصفہان کی طرف گئے اور پھر وہاں سے کرمانشاہ چلے گئے۔ روسی فوج نے ساوا، قوم اور کاشان شہروں پر بھی قبضہ کر لیا اور دفاعی کمیٹی سے مقابلے کے لیے کرمانشاہ روانہ ہوئی۔ دفاعی کمیٹی نے کرمانشاہ میں ایک عبوری حکومت قائم کی اور روس کا مقابلہ کیا۔ روسی اور برطانوی افواج کے ساتھ دفاعی کمیٹی کی کئی جھڑپیں ہونے کے بعد دفاعی کمیٹی جگہ بدلنے پر مجبور ہو گئی اور کچھ عرصے قصر شیری اور عراق کے شہر موصل میں رہی، پھر وہاں سے استنبول چلی گئی۔ اگلے سال اردویشت میں اس کمیٹی نے اپنا نام بدل کر کام کیا، لیکن جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یہ کمیٹی ختم ہو گئی۔ سن 1305 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور موسیقار غلام حسین درویش کا انتقال ہوا۔ بچپن سے ہی موسیقی سے لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد سے ستار بجانا سیکھا اور اس کے بعد تار بجانا بھی سیکھ لیا۔ درویش ستار اور تار کے استاد ہوئے اور ایرانی موسیقی میں نئی دھنیں بنائیں، جس سے ایرانی موسیقی کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ استاد درویش نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایران کی روایتی موسیقی کو عوام کے سامنے پیش کیا۔23 نومبر 1974 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی مملکت کی تشکیل کی منظوری دی۔ در حقیقت مسئلہ فلسطین جنرل اسمبلی میں پیش ہونے والے پہلے مسئلوں میں سے ایک ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کی بہت سی قراردادیں صہیونیوں اور بڑی طاقتوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر پاس کی گئی ہیں۔ نسل پرست صہیونی حکومت نے انہیں قراردادوں میں سے ایک کی بنیاد پر 14 مئی 1948 کو اپنے ناجائز قیام کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال فلسطینی مملکت کی تشکیل کی منظوری کا اقوام متحدہ کا اقدام فلسطینیوں کی حقانیت و مظلومیت اور اسرائیل کے مظالم سے عالمی رائے عامہ کے باخبر ہونے کا سبب بنا۔ البتہ بڑی طاقتوں کی طرف سے غاصب اسرائیل کی حمایت اور اس غاصب حکومت کے مظالم کے جاری رہنے، نیز بعض عرب حکمرانوں اور فلسطینی رہنماؤں کی ساز باز کی وجہ سے مسئلہ فلسطین بدستور ناقابل حل بنا ہوا ہے۔ November 1976 کو معروف فرانسیسی مصنف، فنی نقاد اور سیاستداں اندرے مالرو کا انتقال ہوا۔ وہ 1901 میں پیرس میں پیدا ہوئے تھے۔ اندرے مالرو نے نوجوانی میں ہندو چین علاقے کا دورہ کیا اور اس دورے میں مشرقی ایشیا کے ممالک پر فرانس کے تسلط کے خلاف جد و جہد کی۔ ہندو چین کا علاقہ اس وقت فرانسیسی سامراج کے زیر قبضہ تھا۔ انہوں نے اس دورے سے واپسی پر اپنی معروف کتاب انسان کی تقدیر لکھی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد وہ فرانس کے وزیر ثقافت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اندرے مالرو جنگ و خون ریزی کے مخالف اور انسان کی آزادی کے علمبردار تھے۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين